رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله، الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللطف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد الطريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جمعۃ المبارکہ میں ہم اپنی اخلاقی، اپنی ذہنی اور اپنی قلبی درستگی اور تربیت کے حوالے سے، جو ایک مسلمان کی زندگی کا سب سے اہم ترین عنوان، سبجیکٹ، موضوع ہے، جس کے حاصل کرنے کے لیے ہی وہ رسول کی ذات سے، قرآن کی ذات سے اور دین اسلام سے وابستہ ہوتا ہے، اور وہ عنوان ہے اللہ تک پہنچنے کا راستہ. اس سے پہلے ہم نے جمعۃ المبارکہ کے تقریباً 3 سے 4 خطبوں میں، دروس میں، اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے، اس بنیادی عنوان کے لیے، اس بنیادی مقصد کے لیے کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، اور یہی میرے اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے. اور اس اہم موضوع کو سمجھنے کے لیے ہم نے ایک درسی انداز میں اور ایک نصاب کے انداز میں اور سیکھنے سکھانے کے انداز میں سبقاً آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر، جس طرح کلاس روم کے اندر ایک چیز کو باقاعدہ اس پورے فن کو حاصل کرنے کے لیے اس کے مختلف چیپٹرز کو آہستہ آہستہ پڑھا جاتا ہے، اور پھر جب وہ سارے چیپٹر مکمل ہو جاتے ہیں تو وہ کتاب جس سبجیکٹ کی ہے تو وہ سارا سبجیکٹ سمجھ میں آ جاتا ہے. تو یوں جانیے کہ ہم جس سبجیکٹ کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، وہ ہے، عنوان کو جاننا چاہ رہے ہیں، وہ ہے اللہ تک پہنچنے کا راستہ. اور قرآن کریم نے بھی اس چیز کو ذکر کیا، جس پر ہم نے 2 سے 3 درس اس سے پہلے آپ کی خدمت میں ذکر کیے. سب سے پہلے سوال کا جواب صرف گزشتہ گفتگو سے یاد دہانی کراتے ہوئے، گزشتہ سے پیوستہ کرتے ہوئے، اب تک جتنے درس ہوئے ہیں اس کے اندر جو اہم ترین باتیں ہیں اس کو ذہن میں تازہ کر کے آگے کے سبق کی طرف بڑھنے کے لیے ہم ان تمام گزشتہ باتوں کو ایک دفعہ پھر ذہنوں کے اندر تازہ کر لیتے ہیں اور اس درس کے اندر ہم اس کو دوہرا لیتے ہیں. اللہ تک پہنچنے کا راستہ، یہ بنیادی موضوع ہے کہ ہم رب تک کیسے پہنچ سکتے ہیں. تو میں نے اس میں 2 چیزیں آپ کی خدمت میں اپنے اور آپ کے لیے، جو قرآن و سنت کی تعلیم ہمیں بیان کرتی ہے، یعنی دیکھیں قرآن ہی اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتاتا ہے، نبی پاک کی سنت بتاتی ہے، لیکن جب ہم اس کی فلسفی کو سمجھنا چاہیں گے، ہم اس کی تھیوری کو سمجھنا چاہیں گے، ہم اس کے اجمال کو سمجھنا چاہیں گے کہ وہ کس طریقے سے اس کو یوٹیلائز کیا جائے گا، ان آئیڈیاز کو، ان طریقوں کو کس طرح ہم اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر لے کر آئیں گے، عملی زندگی کے اندر لے کر آئیں گے، تو سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیا جائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو بچہ آگے کی کلاس میں اچھے نمبر لانے کی صلاحیت جب رکھتا ہے اور بڑی بڑی ڈگریوں کو وہ جب حاصل کر لیتا ہے کہ جب اس کی اس علم کو سمجھنے کی جو بنیادیں وہ پیچھے پڑ آیا ہے، چاہے وہ اے با کاڈا ہو یا الف با تاسا حروف تہجی ہوں، جب تک ان الفاظوں کو وہ یاد نہ رکھیں، ان کے ملانے کے طریقوں کو یاد نہ کریں اور ان کو ترتیب دے کر کس طرح لکھا جائے، اس کا پروننسیشن کیا ہو، اس کا تلفظ کیا ہو، اس کا مقصد کیا ہو، جب تک وہ بنیادی انیشل چیزیں جو بنیادی ہیں بالکل وہ نہ سمجھے، تو آگے کا علم جو اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجیے کہ یہ بیج ہے، وہ اس کا ثمر ہے، وہ اس کا پھل ہے، جب تک یہ بنیاد اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی تو آگے کا سبق اس کو سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ ایک بچہ یوں ہی اسکول میں آتا جاتا رہے یہاں تک کہ اس کی عمر اس بچوں کی عمر تک پہنچ جائے کہ جس میں ایک میٹرک کا طالب علم ہوتا ہے اور وہ روزانہ کلاسوں کے اندر آ کر بیٹھتا رہے، لیکن اب اگر اس کے آگے میٹرک کی کتابیں رکھ دی جائے تو وہ نہیں سمجھ پائے گا، اس لیے کہ اس نے کے جی کا سبق ازبر نہیں کیا تھا، کلاس ون کو اس نے ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھا تھا، پرائمری اس نے ابھی جو پرائمری جو بالکل ابتدائی چیزیں وہ نہیں پڑھی تھی۔ تو اسی طرح دین کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان بنیادی چیزیں جو ہیں جو آگے کے علم کو اور اصل مقصد کو واضح کرتی ہے، اس کے لیے یہ نیچے کی جو باتیں ہیں، ابتدائی جو باتیں جو اس کی بنیادی ٹولز ہیں، جب تک اس کو آپ بروئے کار نہیں لائیں گے، سمجھیں گے نہیں، تو آگے یہ بنیادی سبق جو میری اور آپ کی نماز، عبادات اور کلمے کا مقصد ہے، جب اس وقت تک ہم اس میں سنسیئر نہیں ہو پائیں گے۔ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ تو بالکل انتہا ہے، ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، یہ بالکل انتہا ہے، لیکن اس سے مقصد کیا حاصل کرنا ہے؟ اس سے مقصد حاصل کرنے کے لیے اگر پچھلی باتیں اور اس کی فلسفی اگر پیچھے سے یاد نہ ہو تو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک چھوٹا سا فلسفہ ذکر کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، اللہ تک پہنچنے کا راستہ، کیونکہ ایک عام ذہن کے طور پر ہم گفتگو کرنا چاہیں گے کہ ایک عام انسان کس طرح اس بات کو سمجھ سکتا ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ جیسا گزشتہ جمعے بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک بچے کو سامنے بٹھایا جائے، چاہے وہ کلاس فائیو کا ہو، سکس کا ہو، فور کا ہو، اور پھر اس کو سمجھانے کی تقریر کی جائے، تو اگر ہم ایک بچے کو اپنا مقصد سمجھانے میں کامیاب ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ایک بہت بڑے آدمی کو مطمئن کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ جس طریقے سے وہ بچہ کسی بات کو سمجھنا چاہتا ہے۔ اب آئیے اس سطح پر ہم چلتے ہیں، اللہ تک پہنچنے کا راستہ۔ سب سے پہلے اس چیز کو ہم سمجھ لیں کہ پہنچنے سے کیا مراد ہے، اللہ تک پہنچنے کا مقصد کیا ہے۔ اس پر ہم نے گزشتہ درس کی ایک دو باتیں جو اہم ہیں وہ یاد کراتے ہوئے آگے بڑھنا چاہوں گا۔ کسی چیز تک پہنچنا یا کسی ذات تک پہنچنا دو طریقوں سے ہوتا ہے، ایک ڈائریکٹ ہم اس تک پہنچتے ہیں اور ایک انڈائریکٹ پہنچتے ہیں، وایا پہنچتے ہیں یا ڈائریکٹ پہنچتے ہیں۔ تو اگر جس ذات تک، جس شخصیت تک، جس پیغام تک، جس میسج تک ہم ڈائریکٹ پہنچ جاتے ہیں، اس ڈائریکٹ رشتے کو علم کہا جاتا ہے۔ علم، علم وہاں پر کہا جاتا ہے جہاں ہماری اپروچ اس سے براہ راست ہو جائے، ڈائریکٹ ہو جائے، لیکن وہ ہماری اپروچ سے اتنا آگے ہو، ہمارے ادراک سے اتنا آگے ہو، ہم اس کو پانا چاہیں اور وہ اتنا آگے ہو کہ ہم اس تک ایسا کوئی طریقہ نہیں اختیار کر سکتے کہ اس تک ہم پہنچ جائیں، تو پھر ہم کوئی کاز، کوئی اسباب، کوئی ذریعے تلاش کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے وہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ تو جب کسی چیز کو ہم ڈائریکٹ سمجھتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے علم، اور جب کوئی چیز ہماری عقل و فکر سے اتنی بلند ہے، جس کو آپ اپنی انگریزی کی کتابوں کے اندر ایک خاص لفظ کہہ دیتے ہیں انویزیبل، کہ آپ اپنی ساری صلاحیتیں اختیار کر کے بھی اس کو نہیں پہنچ پاتے، تو جس چیز کو آپ ڈائریکٹ پا لیتے ہیں تو علم کا لفظ وہاں بولا جائے گا، کہ جس کو آپ براہ راست پا لیتے ہیں، اور جس چیز کو آپ براہ راست نہ پا سکیں اور وہ چیز آپ کی عقل، آپ کی سمجھ، آپ کی اپروچ سے بہت اوپر ہے، تو آپ اس تک پہنچنے کے جب ذریعے کو استعمال کرتے ہیں، تو جس ذات تک ڈائریکٹ پہنچا جائے
تو اس ڈائریکٹ سلسلے کو علم کہا جاتا ہے، اور جس تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں وہ آپ سے بہت دور ہے، اپروچ آپ کے نہیں ہو پا رہی، تو آپ اس کے لیے کوئی واسطے اور ذریعے کو حاصل کر کے اس تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو وہاں عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے معرفت۔ تو یہ بنیادی چیز ہے، اب آپ کو یہ لفظ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ معرفت کہاں بولا جاتا ہے اور علم کہاں بولا جاتا ہے، یہ بنیادی ٹولز ہیں۔ جب تک اس کو آپ نہیں سمجھیں گے، ہم ایسے لفظ بولتے رہتے ہیں، لیکن اسی ایک ایک لفظ کے اندر، ظاہر سی بات ہے جو لفظ کسی کام کے لیے بولا گیا تو جب تک اس کو اس مقصد کو نہیں سمجھیں گے تو وہ لفظ ہمیں آج یہ علم معرفت، علم معرفت، علم معرفت اگر ایک ہی چیز ہے تو یہ دو طریقے سے کیوں لکھا جاتا ہے؟ اگر یہ علم معرفت ایک ہی چیز ہے تو دو لفظ کیوں، علم ہی بولا جائے معرفت کیوں بولی جاتی؟ تو معرفت کا معنی ہے اصل جو ہماری، جس تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں، جو ہمارا ڈیسٹینیشن ہے، جو ہماری منزل ہے، جو ہمارا مراد ہے، جو ہمارا مقصد ہے، جس تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں، اگر براہ راست ہم اس کو پا لیتے ہیں تو اس پانے کے براہ راست سلسلے کو علم کہا جائے گا، اور اس تک ہم براہ راست نہیں پہنچ سکتے، کسی ذریعے کے ساتھ پہنچتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے معرفت۔ تو معرفت اصل مقصد کی طرف انڈائریکٹ پہنچنے کے طریقے کو کہتے ہیں۔ تو لہذا یہاں پر جب کہا گیا نا کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ، تو اللہ تک بندہ پہنچ براہ راست نہیں سکتا، اسی لیے کسی بہت بڑی بزرگ شخصیت کہ جن سے لوگ اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کے دین کو مانتے ہیں، جیسے اولیاء ہیں، صحابہ ہیں، تو ان کے لیے کبھی بھی ٹائٹل نیم یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ علم رکھتے ہیں اللہ کا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے یہ معرفت رکھتے ہیں اللہ کی، یہ معرفت رکھتے ہیں۔ ایک بات، ہاں جہاں پر علم کا لفظ کسی کتاب میں اگر مل بھی جاتا ہے کہیں پر، تو وہ مراد یہاں سے معرفت ہی ہوتی ہے، اصل علم نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کو سمجھنے کے بعد اللہ تک پہنچنے کے راستے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا طریقہ معرفت ہے، یعنی ذریعہ ہے، اور قرآن کریم نے اس کو جگہ جگہ پر واضح طور پر ذکر کیا۔ جس طرح کے قرآن نے ایک جگہ پر کہا، جس آیت کو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، کہ وَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، اس کے راستے کو پکڑ لے جو ہمارا ہو گیا ہے۔ وَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کے راستے کی اتباع کر، من أَنَابَ إِلَيَّ، جو ہماری طرف رجوع لے آیا۔ اب یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ یہی ہے کہ اس کے ساتھ خود کو بندہ جوڑ دے جو اللہ تک پہنچ چکا ہے۔ اب وہ قرآن بھی ہے، اب وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، وہ حضرات صحابہ کرام بھی ہیں، اور اسی ترتیب کے ساتھ ہمارے ساتھ، ظاہر سی بات ہے، زنجیر جو آگے سے جا کر چین جڑی ہوئی ہے، اس چین کے اس کڑی تک، اس زاویے تک ہم نہیں پہنچے، لیکن جو ہماری طرف سے وہاں سے اگر ہم جڑ جائیں گے تو وہ وہاں تک پہنچ جائے گا۔ اس کو کہا جاتا ہے مرشد، یعنی اپنے دور میں ایسے شخص کے ساتھ جڑ کہ جو ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو فرمائیے یہ وہ سلسلہ ہے کہ وتبع سبیل من اناب الیہ، اس کی صحبت اختیار کر، اس کے درس کو اختیار کر، اس کی تعلیم کو اختیار کر، جو ان کی باتوں کو پہنچا رہا ہے۔ تو دراصل تو اس کے ساتھ نہیں جڑا ہے، تو اصل میں اللہ ہی کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ پھر میں نے یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت میں مزید عرض کی، یعنی مزید اپنے آپ کو ریفریش کرنے کے لیے، دوبارہ تازہ کرنے کے لیے، یہ بنیادی باتیں اسی سمجھ میں آ سکتی ہے جسے اللہ سے ملنے کا یقین بھی ہو، کہ اللہ تک کون پہنچنا چاہے گا جو اللہ سے ملنا ہی نہیں چاہتا، معاذ اللہ۔ تو اس کو یہ باتیں ایک دم عام سی باتیں کر رہے ہیں، جناب آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا جب آپ بزنس کو ڈسکس کرتے ہیں تو بالکل نیچے کی سطح کی مارکیٹنگ کے اصول کو دیکھتے ہیں، پھر اوپر کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ جو مقصد ہمارا ہوتا ہے، دنیا کا کوئی بھی اصول ہو، تو سب سے پہلی چیز یہ کہ جسے اللہ سے ملنے کا شوق ہو اس کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس تک جانے کا راستہ کیا ہے۔ جس کو اللہ سے ملنے کا شوق ہی نہیں ہے تو اس کو راستے کے پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کو کسی منزل تک، کسی کو گاؤں جانا ہی نہیں ہے تو کیوں پوچھے گا کون سے سٹاپ سے بس جاتی ہے؟ جس کو اپنے گھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ کون سی سڑک جاتی ہے؟ تو جس کو اللہ سے، سب سے پہلے جس کو اللہ سے ملنے کی امید ہے، وہ اللہ تک پہنچنے کے راستے کو خوب سمجھے گا، دلچسپی کے ساتھ سمجھے گا۔ اور اللہ تک ملنے کا ذریعہ کون سا ہو سکتا ہے؟ ان آگے کے ذریعوں میں سے وہ موت ہے۔ تو تو یہ ترتیب وار چیز. اب دیکھیں قرآن کریم فرقان. آپ کہیں گے جس کا سادہ سا جواب یہ ہے, آپ اتنی لمبی بات نہ کریں, سادہ سا جواب یہ ہے کہ وہ رسول مکرم کی ذات سے جڑ جائے تو وہ اللہ تک پہنچ جائے گا. میں نے کہا جی بالکل, آپ نے فائنل رزلٹ یہاں پر دے دیا. بات یہی ہے کہ جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑ گیا وہ اللہ سے جڑ گیا, لیکن اس سے پھر سوال آ کر کھڑا ہوتا اس کو ضرورت کیا ہے رسول سے جڑنے کی. تو قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا تھا جو سورہ احزاب کی ایک اور آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ نے سارے انسانوں کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو ہم نے تمہارے اندر ساری صلاحیتیں, ساری بھلائیوں کو جاننے کی صلاحیت رکھی ہے, اور سارے برے راستے اور برے عادتوں کو نفرت سے سمجھنا اور اس کو انالائز کرنا سمجھنا یہ صلاحیت بھی ہم نے تم پہ رکھی ہے. لیکن اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے جس طرح ایک بچہ جب اپنے کلاس روم میں جاتا ہے تو اسے میٹرک تک کی کتابوں کو سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے, لیکن اب اسے اپنے آپ کو کسی استاد کے حوالے کرنا ہوتا ہے کہ ان صلاحیتیں جو اس کے اندر پوشیدہ ہے استاد اچھی کتاب کے ذریعے, اچھے انداز کے ذریعے, اچھی صحبت کے ذریعے آہستہ آہستہ گریجولی اس کی ان صلاحیتوں کو ابھارتا رہے ابھارتا رہے. استاد اس میں صلاحیتیں ڈالتا نہیں ہے, اس کو اجاگر کرتا ہے. اس کو صلاحیتیں ڈال کر تو اللہ پیدا کرتا ہے. تو اللہ نے یہی فرمایا کہ ہر انسان کے اندر ہم نے اچھی اور بری چیزوں کو جاننے کی صلاحیت رکھی ہے, لیکن وہ صلاحیتیں اس کے اندر اجاگر کب ہوگی کہ جب وہ رسول کی زندگی کو اپنے سامنے ماڈل بنائے گا. یہ موضوع کے قریب تک ایک لمحے سے ایک لمحے تک, یا یوں سمجھ لیجیے ابھی ہم سرکل گھوم ہی رہے ہیں, یعنی انٹرچینج پر گھوم ہی رہے ہیں اپنی منزل کی طرف نہیں. اس لیے کہ جب تک گھوم کر یہ ساری چیزیں واضح ہوگی تو ہم اپنا روڈ پکڑیں گے. تو لہٰذا اس طرح گھوم کر صرف, کیونکہ میں مختلف اینگل سے اپنے اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر ابھی تک وہ بات نہیں سمجھ سکا تو شاید اس زاویے سے سمجھے, اس زاویے سمجھے, اس زاویے سمجھے, تو پھر ہمارا راستہ ایک ہو جائے گا اور بات ہم آگے لے کر چلیں گے. لیکن اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے ہمیں ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے. تو یہ تو بالکل درست ہے, اگر آپ کا ذہن یہ سوال بنا رہا ہے تو بالکل صحیح جواب دے رہا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ایک ہی ہے, وہ رسول کریم کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ جو عادتیں ہم نے اختیار کر کے اللہ سے قریب ہونا ہے, جو باتیں اختیار کر کے اللہ سے قریب ہونا ہے, جو اچھی چیزیں لے کر ہم نے اللہ کے قریب ہونا ہے, وہ ساری چیزیں دیں گے رسول پاک ہی. لیکن رسول پاک سے قریب ہونے کا ذریعہ کیا ہے؟ اب یہاں پر قرآن نے سورہ احزاب میں دوسری جگہ پر واضح کیا. پہلے تو ہم نے صرف ایک ڈائریکٹ اس بات کو سمجھا کہ اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ کیا, فرمایا تب سبیل من اناب الیہ, اس کے قریب ہو جا جو اللہ کے قریب ہو گیا. تو جو اللہ کے قریب ہوا وہ تو سب سے پہلی شخصیت رسول کریم کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کا ذریعہ کیا ہے, اس کو سورہ احزاب میں دوسری جگہ پر, ہم قرآن ہی کی دوسری آیت آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں. سورہ احزاب سے اللہ فرما رہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اے لوگوں تمہاری تمام تر صلاحیتیں جو ہم نے تمہارے اندر رکھی ہیں, اچھائیاں رکھی ہیں یا برائیوں کو سمجھنے کی جو اچھی عادت رکھی ہے اور اچھائیوں پر چلنے کی جو اچھی عادت رکھی, یہ تمام چیزیں جو تھیوری, اب اس کو پریکٹیکل لانے کے لیے, اس کو عملی جامع میں لانے کے لیے, اسوۃ حسنہ ایک ہی ایسا نصاب ہے, ایک ایسی ذات ہے, ایک ایسا معلم ہے جو رسول ہے کہ اس کی زندگی تمہارے لیے اسوۃ حسنہ ہے. اچھا اب بھی معنی نہیں کھلتا, ایک اور لفظ آگے بڑھتے ہیں. اسوہ حسنہ کو سمجھیں گے تو پھر رسول کی عظمت سمجھ میں آئے گی. اسوہ کس کو کہتے ہیں اور حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ حسنہ نیکی, بہت اچھا, بہت خوب, بہت اعلیٰ, بڑا پاکیزہ, یہ تو حسنہ ہو گیا. اب اسوہ کس کو کہیں گے؟ اسوہ کا معنی عربی میں آ جاتا ہے القدوہ, پیشوا, پیشوائی والی ذات. اور ایک معنی اس کا یہ آتا ہے او یتعصب او یتعزا, ایسی جگہ یا ایسی چیز یا ایسی ذات جس کے پاس پہنچ کر بندہ تسلی پالے. اسوہ, اسوۃن الف سین واو تا ہا, جو سادے الفاظ میں بنے اسوہ, اسوۃن حسنہ. اسوہ کا ایک معنی ماڈل بھی ہے. آپ کہیں گے جس کا آسان سا معنی کریں آپ کیوں اتنا لمبا کر رہے ہیں. میں نے کہا اس ماڈل کی جب تک فلسفی سمجھ میں نہیں آئے گی تو ماڈل کہتے کس کو ہیں, معیار کہتے کس کو ہیں؟ معیار کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کے پاس آپ کی مشکل کا حل موجود ہو اور آپ اس کو مکمل اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں اور اس کی ادائیں اس کی باتیں ہی آپ کے زخم کا مرہم اور آپ کی پریشانی کا درما اور آپ کی مشکل کا حل قرار پائے. تو اب قرآن نے کیا کہا دیکھیں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ, کہ لوگو ہمارے رسول کی ذات ہی میں تمہاری زندگی کی ہر مشکل اور ہر اچھائی کی پہچان اسی کی ذات کے اندر موجود ہے. اس کی ذات کو سامنے رکھو گے تو تمہاری ایکس وائی ذات, چاہے مادی پریشانیاں ہوں چاہے روحانی پریشانیاں ہوں, بس یہ دو لفظ کہوں گا, ورنہ تو بندے کی زندگی کے تو بہت زیادہ اس کی ضروریات ہوتی ہیں, ایکسس اس کی ہوتی ہیں جن چیزوں, وہ تو بہت, لیکن دو چیزوں کے اندر, چاہے وہ تمہاری دنیاوی ضرورت ہو چاہے آخرت کی ضرورت ہو, چاہے وہ دنیا کی پریشانی ہو چاہے وہ آخرت کی پریشانی ہو, ان تمام پریشانیوں کی تسلی اور اس کا حل اس وقت کہتا ہی اس ذات کو ہے کہ جس کے پاس بندہ پریشانی میں تسلی پالے. تو فرمایا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. یہاں پر ایک جملہ ذرا میں رکھو, پھر یاد آیا اور میں عشقیہ طور پر عرض کرنا چاہوں گا, بیٹا تھوڑا سا سائڈ میں, میں دوبارہ عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیں اسوا کا لفظ کتنا, اگر آپ اس کو دل سے بڑی تسکین سنیں گے تو آپ کو بڑی لذت آئے گی. اس لفظ اسوا کے اندر اللہ نے حضور کی ساری زندگی کے مقصد کو, حضور کے سارے مقام کو جمع کر کے بیان کر دیا. یعنی اسوا کہتے اس ذات کو ہے, اس کو ذرا دل سے سنیے, اسوا کہتے اس کے ذات کو ہے جس کے پاس بندہ تسلی پائے. یہ لفظ تسلی پائے, میرا آپ کا اچھا مکان بنانا, کھانا پینا, کاروبار, موسم کی گرمی سے بچنا, سردی سے بچنا, یہ سب اپنی تسلی کے لیے. لیکن اللہ نے فرمایا اصلا جو تمہاری تسلی ہے, دل کا قرار اور تمہاری زندگی کا اصل مقصد, وہ تسلی تمہیں جہاں ملے گی وہ رسول کے پاس ہے. اور یہ لفظ جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم, میں نے ایک عشقیہ بات بس ایسی مجھے محبت میں یاد آئی تو میں عرض کروں, میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ قرآن نے اسوہ کا لفظ صرف دو ذاتوں کے لیے استعمال کیا, ایک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اور ایک حضرت ابراہیم کے لیے. میں کوشش کریں گے انشاءاللہ, میں نے پہلے بھی وعدہ کیا آپ سے کہ کبھی حضرت ابراہیم کی زندگی کو اس آئیڈیل سے دیکھیں گے, اس آئینے میں دیکھیں گے. یعنی ساری دنیا میرے مصطفیٰ کی واہ واہ کرتی ہے اور مصطفیٰ کریم حضرت ابراہیم کی واہ واہ کرتی ہے. آپ کیا پڑھتے ہیں درود پاک, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی وعلی آل ابراہیم کما صلیت, جس طرح تو نے حضرت ابراہیم کو نوازا ایسا مجھے نواز. تو حضور سے سب کے علی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر دنیا شرف یہ پائے, حضرت حسنین کو شرف یہ ملا کہ ان کا چہرہ حضور کی طرح تھا, ان کا بدن حضور کی طرح تھا, جس کی ادائیں صرف حضور کی طرح ہو جائے وہ لوگوں کا پیشوا ہو جائے, جس کا سٹائل اور جس کا وے آف لائف, انداز زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ درجہ بھی مل جائے وہ مرشد بن جاتا ہے. تو یہ پوچھا جائے ذات مصطفیٰ سے علیہ الصلوۃ والسلام کہ حضور آپ اتنے کامل ہیں کہ آپ کی زندگی کی ایک کڑی بھی کسی کو مل جائے وہ علاقوں میں ایسا ممتاز ہوتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد صدیوں تاریخ اس کو یاد رکھتی ہے, تو ایسی کامل ذات آپ ہیں تو آپ کس کی طرح ہیں؟ تو حضور کہتے ہیں میں ابراہیم کی طرح ہوں. سبحان اللہ. اس لیے علماء نے یہ کہا کہ حضرت حضور کی محبت کے لیے حضرت ابراہیم سے محبت بہت. میں حضرت ابراہیم کی بات آئی تو میں سرکار ہی کو خوش کرنے کے لیے ایک بات یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا ہم سب کی طرف سے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی امی جان حضرت ابراہیم سے بہت محبت کرتی تھی, یعنی امتی تو حضور کی ہیں لیکن اسی نسبت سے کہ میرے آقا کو ان سے بڑا پیار ہے, اور حضور فخریہ یہ فرماتے تھے کہ میں ابراہیم کا بیٹا ہوں, میں ابراہیم کی دعاؤں, انا دعوت و ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. بہت مبارک شخصیت حضرت ابراہیم. جس کا دل حضرت ابراہیم کے لیے نرم ہو جائے نا, وہ کہتا نا جس کا دل اہل بیت کے لیے نرم ہو جائے تو حضور کی محبت آ جاتی ہے. تو جس کا دل سیدنا ابراہیم کے لیے نرم ہو جائے نا تو مصطفیٰ خود اس کے دل میں آ جاتے ہیں. یہ ایسی بزرگ عظیم شخصیت ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام. قرآن میں ان کا واقعہ اب آپ دیکھیے, خیر حضرت حمزہ. اس لیے میں کبھی کبھی پیشوان کربلا, شہداء کربلا کا ذکر جب میں پڑھتا ہوں, اور مجھے کبھی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے زندگی میں اللہ کے فضل سے آپ دوستوں کے, یعنی ظاہر سی بات ہے ہمارا کام یہ کوئی فخریہ بات نہیں, یعنی 28-30 سال یہ ہو گیا کہ ہم واقعات کربلا, شان اہل بیت, حضرت سید الشہداء, تو مسجد کی برکت سے, مصلی کی برکت سے, درس کی برکت سے, یہ اللہ توفیق دیتا ہے کہ بندہ درس دیتا ہے, تو
ظاہر سی بات ہے کہ انسان ہے نا، ایک بات کو بار بار ریپیٹ کرے گا تو اس سے بور بھی ہوتا ہے. یہ بوریت میں ظاہری کہہ رہا ہوں، ایمانی طور پر بوریت نہیں، لیکن تھوڑی دلچسپی اس سے کم ہوتی ہے. تو میں اپنا ایک آپ کے ساتھ مسئلہ شیئر کرتا ہوں کہ کبھی میرے ساتھ ایسی کیفیت ہوتی ہے تو آپ یقین کیجئے کہ ہم پیچھے جا کر حضرت ابراہیم کو پڑھتے ہیں تو پھر یہ آگے سلسلہ حضرت امام حسن کے چہرے کی رونق اور حضرت امام حسین کی جرت، پھر ہمیں خود اور حضرت حمزہ کی شان خود پتہ چلنے لگ جاتی کہ جب سلسلہ پھر بندہ حضرت ابراہیم کی شان کو پڑھتا ہے. آپ حضرت ابراہیم کو پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا حضرت عبد المطلب کتنے پیارے ہیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا حضرت حمزہ کتنے پیارے ہیں، آپ کو خود پتا چل جائے گا مولا مرتضیٰ کتنے پیارے ہیں، آپ کو خود پتا چل جائے گا امام حسن و حسین کتنے پیارے ہیں، آپ کو پھر اس تسلسل میں خود پتا چل جائے گا غوث اعظم کا رتبہ کیا ہے، کیونکہ اصل وہی ہے جن کے یہ سارے نظارے ہیں. حضرت امام بخاری، کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر میں ضمناً کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ تک پہنچانے کا راستہ حضور ہے اور یقیناً حضور کی نگاہ کرم ہوگی تو پھر یہ ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہوگی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امی، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی امی جان، حضرت امام بخاری کی والدہ، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑی محبت کرتی تھی. اور ظاہر سی بات ہے دل کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا، میں اس مسئلے کو پھر آگے نہیں بڑھانا چاہتا کیونکہ پھر تھوڑی پیچیدگی سمجھانے میں ٹائم لگے گا، وقت نہیں ہمارے پاس. آپ ادب سب کا کریں اور جو ان کا رتبہ ہے سب کے رتبے کو قبول کریں جو ان کو اللہ نے دیا ہے، لیکن دل کسی ایک جانب کھچتا رہے تو اس میں آپ گناہگار نہیں. جس طرح میرے آقا علیہ السلام والسلام نے کیا فرمایا، اپنی ساری ازواج کو، یہ بات یہاں سمجھ میں آ جائے، سرکار نے اپنی ساری 11 بیویاں، ہماری 11 ماؤں کو بٹھا کر کہا کہ دیکھو میں نے تمہارا حق ادا کر دیا، جیسا تمہارے حقوق تھے سب ادا کر دیا، لیکن مجھے اس بات میں معاف رکھنا کہ میرا دل عائشہ کی طرف بہت جاتا ہے. اب آپ دیکھیں یہاں سے یہ قرینہ واضح ہو گیا، یعنی سب کے حقوق درجہ مقام بیان کریں، سب کے حقوق مقام و مرتبہ بیان کریں. بچے، ایک انسان کے 4 بچے ہوں یا 2 بچے ہوں یا 3 بچے ہوں، سب کو برابر کی تعلیم دے، برابر کی عزت دے، جو بڑا ہے اس کو بڑا رتبہ دے، جو چھوٹا اس کو رتبہ دے، لیکن دل اگر چھوٹے کی طرف زیادہ جا رہا ہے تو یہ گناہگار نہیں ہے کیونکہ دل پر اختیار نہیں. تو اب اس فلسفے سے اور اس نظریے سے آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی امی جان بہت محبت کرتی تھی، یعنی دل اس طرف زیادہ راغب ہوتا تھا. اب دیکھیں یہ بات میں اور آپ سن رہے ہیں تو دل حضور ہی کی نسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک منور نور والا چہرہ بناتا، اور آپ کا حلیہ مبارک یہ کہ آپ کا سر مبارک بڑا تھا، داڑھی مبارک گھنی تھی، سینہ مبارک بہت چوڑا تھا، ہتھیلی مبارک بھری ہوئی تھی. سبحان اللہ، کسی نے کہا کہ ابراہیم کون تھے، میں نے کہا کبھی حضرت حمزہ کا تصور کیا تم نے؟ کہا نہیں. میں نے کہا پھر حضرت ابراہیم کا تصور تمہیں آ ہی نہیں سکتا. کبھی تم نے ذہن میں حضرت عبد المطلب کا تصور کیا؟ کہا نہیں کیا. میں نے کہا پھر حضرت ابراہیم کا تصور تمہیں نہیں آ سکتا. تو اب آپ، یہ آپ کے بدن مبارک کی حیثیت تھی، درمیانہ قد تھا آپ کا، سر مبارک بڑا اور سینہ مبارک چوڑا، کندھے چوڑے تھے، ہتھیلیاں آپ کی بھری ہوئی تھی اور مضبوط بدن تھا آپ، اور ایک درمیانہ آدمی کا جو قد ہوتا ہے اس قد کے آپ. تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت امام بخاری کی امی جان بہت محبت کرتی. یہ تمام کتابوں کے اندر درج ہے امام بخاری کی، جہاں سیرت بیان کی گئی ہے. بخاری شریف کو جب شروع کرتے ہیں تو شروع میں جو حضرت امام بخاری علیہ رحمہ کا انٹروڈکشن اور تعارف نکل کرتے ہیں تو وہاں پر یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 2-2.5 سال کے ہوں گے تو وہ نابینا ہو گئے، ان کی آنکھیں چلی گئی تھی. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں چلی گئیں، وہ نابینا ہوا اور بالکل ان کو بچپن میں ہی نہیں، 2 سال کے قریب کی عمر تھی، ان کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. تو آپ کی امی جان بہت روئیں اور اللہ رب العالمین جل وعلا سے دعا کرتی رہیں. تو یہ ساری کتابوں کے اندر ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی امی جان رات کو سوئی تو خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور فرمایا اللہ نے دعا سن لی اور تیرا بیٹا بینا ہو گیا ہے، آنکھیں اس کی آ گئی. تو حضرت امام بخاری کی امی جان اٹھتی ہیں تو دیکھ رہی کہ واقعی میں حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحن کے اندر ٹہل رہے ہیں، صحن کے اندر ٹہل رہے. تو میں یہاں پر یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اسوہ کا لفظ جو ہے وہ 2 ذاتوں کے لیے استعمال ہوا، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی مکمل ذات آپ جس کو کہیں، مکمل ذات جس کو کہیں کہ جس میں، یعنی مکمل ذات سے کیا مراد ہے جناب؟ مثلا آپ مجھ سے ایک مسئلہ پوچھنے آ رہے ہیں، آپ کو جو حالات کا شکار آپ ہوئے ہیں، جب بندہ جس حالات کے ساتھ، جس امتحان کے ساتھ، جس واقعے کے ساتھ جڑتا ہے، اگر وہ نقصان والا یا فائدے والا ہے، دوسرے کو وہ حالات نہیں لگے ہوں تو نہ اس کی لذت پا سکتا ہے نہ اس کی تکلیف پا سکتا ہے. یعنی ایک بندہ جو کبھی زندگی میں بھوکا ہی نہ رہا ہو، وہ کھاتا پیتا رہا ہو، تو اس کو بھوک کا احساس کیسے ہوگا؟ ہاں، اور ایک بندے نے کبھی لذت والا کھانا نہ کھایا ہو تو اس کو ذائقے کا انداز کیسا ہوگا؟ رمضان کے اندر روزے اس لیے رکھوائے جاتے ہیں نا تاکہ ایک بندہ جس اس کو بھوکا بھی رکھا جائے تاکہ اس کو بھوک کا احساس ہو جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک کامل انسان سے مراد کیا ہے؟ ایک کامل انسان سے مراد یہ ہے کہ جس کو ہر انسان، لاکھوں کروڑوں انسان، ان کی فکریں، ان کی طبیعتوں کے اعتبار سے جو ضروریات، جو حالات، جو چیزیں ان کو پیش آئی، جو لذت اچھی یا تکلیف کی انہوں نے پائی، وہ ذات کامل ایسی ہے کہ جس سے وہ ایک ذات ان تمام مرحلوں سے گزری ہو اور تمام کو اس طرح سے وہ سیٹسفائی اور جواب دے کہ جس طرح وہ حالات اسی پر گزرے ہوں. اسی کو امام کہتے ہیں، اسی کو مقتدا کہتے ہیں، اسی کو مرشد کہتے ہیں، اور اسی کی ذات کو اسوہ کہتے ہیں. اور دو کامل ذاتیں ہیں، ایک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام. لیکن میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی، کیونکہ بات چلی یہ تو کوئی، کیونکہ میں نے تو اس طرف آنا نہیں تھا لیکن کچھ بچے ذہن بیٹھے تو کوئی عقیدوں کے اندر سمجھنے میں کوئی تکلیف نہ ہو. حقیقت یہی ہے کہ مقام و مرتبہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا افضل اور اعلیٰ ہے. بلکہ یوں کہیے کہ اس وقت جتنے مذاہب ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو جیوس کہیں یا کرسچن کہیں یا اہل اسلام مسلمان کہیں، ان تینوں کا سلسلے کی بنیاد ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات بنتی ہے. یہ آپ کی ایک نشانی ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا اصل کمال جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور دین اسلام ہی سے دین حنیف گویا کہ واضح ہوتا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے یہ بات فرمائی تھی، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا ابی میری شان تو قیامت کے دن سننا، جس کو امام احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا تھا کہ حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے. اور یہ مسلم شریف کتاب القراءت میں حدیث موجود ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابی، ابی بن کعب جو بہت بڑے قاری قرآن صاحب نے فرمایا، اے ابی یوم یرغب الی الخلق، یعنی میں نے ابھی آپ کو کہا کہ اسوہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس بندہ اپنی پریشانی لائے اور تسلی پائے. حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا جب ساری خدائی پریشان ہوگی اور وہ رب کے قریب ہونے کی تسلی پا رہی ہوگی، تو فرمائی الی الخلق تو میری طرف لوٹ کر وہ آئے گی، حتی ابراہیم، یہاں تک ابراہیم کا بھی اسوہ اس وقت میں ہی بنوں گا. یہ مسلم شدت فرمائی یوم یرغب الخلق، یوم یرغب الی الخلق حتی ابراہیم، میری طرف ساری خدائی امنڈ کر آئے گی قیامت کے دن، حتی ابراہیم. مجھے ایک بچے نے سوال کیا، حضور نے یہ کیوں نہیں کہا کہ موسیٰ بھی میرے پاس آئیں گے؟ حقیقت ہے آئیں گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا نام کیوں نہیں لیا؟ حضور نے یہ کیوں نہیں کہا کہ عیسیٰ بھی میرے پاس آئیں گے؟ میں نے کہا اس لیے نہیں کہا کہ حضور کے بعد اگر کوئی کامل شخصیت ہے وہ حضرت ابراہیم ہی ہیں، اور آپ کی ذات کو اسوہ کہا گیا ہے، اور آپ بلکہ یوں کہیے کہ حضرت ابراہیم کا یہ اسوہ حضور ہی کے اسوے کا نکھار تھا. تو سرکار علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر شخص پریشان حال میری طرف ہی مراجعات کرے گا، یہاں تک کہ ابراہیم بھی میرے پاس آئیں گے. اس جگہ کو میرے امام نے ایک جگہ ذکر کیا تھا کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ایک شیر امام احمد رضا نے ساری بحث کو سمجھایا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، یعنی وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا جو حضور سے لاکھ، مجھے حضور کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا معاذ اللہ، جس جو حضور سے مستغنی ہوا تو پھر وہ جہنم میں جائے گا. فرمایا حضور کے پاس جانا ضروری ہے؟ فرمایا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ، ہے خلیل اللہ، یہ حدیث پاک مسلم شریف کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. بس آیت کو میں ختم کرتا ہوں، وقت ہمارا مکمل ہو گیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، رسول ہی کی ذات تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. لیکن کب سمجھو گے؟ فمن کان یرجو اللہ، جو ہم نے سوال آگے چھوڑا تھا، فمن کان یرجو اللہ، نبی کی ذات کو وہی سمجھے گا جو اللہ سے ملاقات کی امید اور اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہوگا. جو بات یہاں پر اللہ کے راستے کو کون جانے، جو اللہ سے ملنا ہی نہیں چاہتا تو راستہ کیا جانے گا. فرمایا رسول کی زندگی عملی نمونہ اس کے لیے بنے گی. اللہ نے آگے قید لگا دی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنۃ فمن کان یرجو اللہ والیوم الاخرہ. فرمایا جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو اور آخرت میں پر یقین رکھتا ہو، زندگی اپنی عمر کو اور اپنی حیات کو
ہمیشہ نہ سمجھے بلکہ مر کر اٹھنے پر یقین، اپنے آپ کو ختم ہونا پھر زندہ ہونے پر یقین رکھتا ہو اللہ سے ملنے کے لیے، وذکر اللہ کثیرا، اور زندگی وہ اللہ کے ذکر میں گزارتا ہے. فرمائیے تین چیزیں جس نے پکڑ لینا وہ نبی پاک کی سیرت، عظمت اور اسوا کو سمجھ جائے گا، اور یہی وہ ذات ہے جو اللہ تک پہنچاتی ہے. انشاءاللہ آنے والے جمعے میں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے وہ اخلاقی آداب کہ جس سے ہم، کیونکہ ظاہر سی بات ہے شوق محبت کیسے پیدا ہو، تو محبت کو پیدا کرنے کے لیے محبت کا کام ہے دل سے محبت پیدا، کیونکہ محبت چہرے کی صفت نہیں وہ دل سے پیدا ہوتی. ٹھیک ہے، بیج ہواؤں میں نہیں لگتا زمین میں لگتا ہے، تو لہذا محبت جو ہے وہ دل میں پیدا ہوتی ہے. تو دل کو ان عادات کی طرف لے کر آنا، دل کو اس عمل کی طرف لانا، دل کو ایسے حالات کے ساتھ ہم آہنگ کرنا، دل کو ایسا ماحول دینا کہ بندہ پھر تنہائی میں بھی رب کو نہ بھولے، لوگوں کے درمیان بھی رب کو نہ بھولے، دل کو ایسے ماحول کے حوالے کر دینا کہ اس کے سامنے دنیا ساری موجود ہو تب بھی اللہ کی محبت سب پر غالب رہے. تو دل کو کس ماحول کے اندر مہیا کرنا ہے، یہ وہ عادتیں جو حضور کی سیرت بیان کرتی ہے. اگلا مرحلہ انشاءاللہ اس مقدمے کے بعد، اس تمہید کے بعد، ہم ان عادات اور خصلتوں کا اپنے اور آپ کو کی اصلاح کے لیے انشاءاللہ ذکر کریں گے. اللہ ان مبارک باتوں سے ہمارے سخت دل جو دنیا کی محبت میں سخت ہو گئے اور رب کو بھول گئے، آخرت کو بھول گئے، اللہ ان پیاری پیاری مبارک باتوں کے ذریعے ہمارے دلوں کو نرم کرے، اپنی یاد کے لیے نرم کرے. جتنے نیک لوگ یہاں بیٹھے ہیں اللہ رب العالمین جل وعلا جانتا ہے، ذالک فضل اللہ یوتی میں شاہ، کون بڑا کون چھوٹا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ایسے لوگ ہیں جو صفوں میں ہوتے ہیں لیکن وہ پہلی صفوں سے بھی اعلیٰ ہوتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں کہ جناب پہلی صف والے پچھلی صفوں سے اعلیٰ ہوتے ہیں، اللہ جانتا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا اس مجمع میں جتنے صالحین اور ہمارے سننے والے جتنے صالحین ہیں ان کے صدقے، جن کے دل نرم ہیں اللہ کی یادوں سے، اللہ ہمیں اپنے ذکر کا ذاکر کرے، تنہائی میں اپنا خوف اور اپنی محبت عطا فرمائے، ہماری بے ڈھنگی زندگی کو اللہ رب العالمین صراط مستقیم پر کرے، بری موت سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، آخری ہچکی کلمے پر عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اس جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائے جس جھنڈے کے نیچے حضرت ابراہیم بھی آ کر جمع ہوں گے. واخر دعوان الحمدللہ.